أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 168-170 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پی ٹی آئی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے خلاف سائفر کیس. ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں چالان جمع کرا دیا. پنجاب کے کسانوں کے مظاہروں ریل روکو تحریک کا سلسلہ جاری. متعدد ٹرینیں منسوخ اور بہت سی ریل گاڑیوں کی آمد و رفت تعطل کا شکار. اور اصفہان میں المصطفیٰ بین الاقوامی ایوارڈ کی تقریب کا آغاز. سر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا خطاب, اسلام میں علم و دانش کی اہمیت پر زور. اور سامعین لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں قصوروار قرار دے دیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق ایف آئی اے نے پی ٹی آئی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے خلاف سائفر کیس کا چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا. اس موقع پر ایف آئی اے نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر مقدمہ چلا کر سزا دینے کی بھی استدعا کی. میڈیا نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اور سینئر رہنما اسد عمر کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہے جو ایف آئی اے نے اس کیس کے ملزمان کے لیے تیار کیے. یہ بتایا گیا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کے سابق پرسنل سیکرٹری اعظم خان کو ایف آئی اے کے مضبوط گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اعظم خان کا 161 اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. چالان میں کہا گیا ہے کہ سائفر کاپی عمران خان نے اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا. ہندوستانی ریاست پنجاب کے کسانوں کی ریل روکو تحریک تیسرے دن بھی جاری رہی, جس کی بنا پر متعدد ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی حکومت سے ناراض ریاست پنجاب کے کسانوں نے ایک بار پھر اپنی تحریک شروع کر دی ہے, اور انہوں نے پنجاب میں ریل روکو تحریک کا آغاز کر دیا ہے جس کا کل تیسرا دن تھا. کسانوں کے احتجاج اور تحریک کی وجہ سے پنجاب آنے والی متعدد ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا ہے اور کئی ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل واقع ہے. پنجاب کے کسانوں کی تحریک کا یو پی کے مراد آباد ریلوے سینٹر کی سرگرمیوں پر اثر پڑا ہے, جہاں کم سے کم 10 لوکل ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا جبکہ کئی ٹرینوں کے راستے تبدیل کیے گئے ہیں. کسانوں کی ریل لوکو تحریک پوری ریاست پنجاب میں جاری ہے. کسانوں نے ریلوے ٹریک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. کسانوں کا مطالبہ ہے کہ 2 سال قبل دہلی کے بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے خلاف درج مقدمات واپس لیے جائیں. اس کے علاوہ کسانوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یو پی کے لکھیم پور کھیری میں مرکزی وزیر کی گاڑی سے کچل کر مار دیے جانے کے واقعے کے ملزمان پر سخت کارروائی کی جائے اور مقتول کسانوں کے گھر والوں کو انصاف دیا جائے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ خالص علم انسانیت کے مستقبل کا تعین کرتا ہے اور نئے اسلامی تمدن سہولتوں اور سعادت کا باعث بنتا ہے. صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر اصفہان میں جمعے کی شام المصطفیٰ بین الاقوامی ایوارڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج انسانی معاشرے کو کسی بھی دور سے زیادہ نفع بخش علم کی ضرورت ہے, تاکہ علم کے نور سے اندھیروں, نسلی امتیاز, بے انصافی اور بدعنوانی کا خاتمہ کر کے انسانی زندگی کو ایک شناخت عطا کی جائے. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ نفع بخش علم انسانوں کے لیے صحیح طور پر مستقبل کا تعین کر سکتا ہے تاکہ انسانی سماج میں نا امیدی اور کھوکھلا پن نہ پھیلے اور اندھیروں سے اسے نجات مل سکے۔ صدر ایران نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ المصطفیٰ بین الاقوامی ایوارڈ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر علم و دانش کے اعزاز میں دیا جاتا ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دنیا میں ماڈرن سائنس کے نام پر ایٹمی ہتھیاروں جیسی جو چیزیں بھی انسانوں کی تباہی کے لیے ایجاد کی گئی ہیں وہ خدا ناشناس سائنسدانوں کی طرف سے تھیں، جن کے پاس صرف فارمولے ہوتے ہیں اور ان کے پاس انسانیت کو فائدہ نہ پہنچانے والا علم ہوتا ہے۔ صدر ایران نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی تاریخ میں اسلامی تمدن پیغمبر اسلام کی رسالت کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، کہا کہ اس تحریک سے عالم اسلام میں ایسا تحرک پیدا ہوا جس کی بنا پر آج دنیا کو اس خالص تمدن کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تمام علمی و صنعتی مراکز کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کی سرگرمیوں کا مرکز نالج بیسڈ ہو، کہا کہ اس راہ میں ہم میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم سائنس کے ساتھ توانائی ملا سکیں تاکہ عصر حاضر کے انسان کے لیے نئی نئی چیزیں بنا سکیں۔ صدر ایران نے کہا آج عالم اسلام اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بے حد معروف ہستیاں موجود ہیں، جن میں ایک رویان سینٹر کے قاضی ماشتیانی ہیں جنہوں نے بہت سے گھرانوں میں بچے کی امید پیدا کر دی ہے۔ صدر ایران نے کہا آج عالم اسلام میں علم کی طاقت بڑھ رہی ہے اور مغرب کو اسی سے خوف ہے، کیونکہ مغرب والوں کا کہنا ہے کہ اگر دین کی طرف جاؤ گے تو قرون وسطیٰ کی بو مشام میں آئے گی، لیکن عالم اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ دین کے سہارے بڑے بڑے علمی مدارج تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس طرح سے ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ ایک ایرانی اور چار غیر ایرانی سائنسدانوں اور دانشوروں نے مصطفیٰ ایوارڈ کا پانچواں ایڈیشن اپنے نام کر لیا۔ پانچویں مصطفیٰ ایوارڈ کی تقریب ایران کے مرکزی شہر اصفہان میں ہفتہ وحدت کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ منتخب ہونے والے پانچ افراد میں ایران کے ایک سائنسداں کا نام بھی شامل ہے، جبکہ مصر کے سائنسداں احمد حسن، بیروت کے یونیورسٹی پروفیسر سامیہ خوری، ملیشیا کے پروفیسر احمد فوزی اسماعیل، ابو ظہبی میں نیو یارک یونیورسٹی کے مراد ویسال کو مصطفیٰ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر علی بحرینی نے اقوام متحدہ کی تجارت و ترقی کی تنظیم انکٹاڈ کے اجلاس سے خطاب میں بریکس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس کی پوزیشن مضبوط کرنے میں ایران کا کردار بیان کیا۔ جنیوا سے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق علی بحرینی اقوام متحدہ کی تجارت اور ترقی کی تنظیم انکٹاڈ کے اجلاس سے خطاب کرنے والے ان پانچ مقررین میں شامل تھے جنہیں تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے خاص طور پر تقریر کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کئی لحاظ سے بریکس کو ایک اہم عالمی تنظیم قرار دیا اور کہا کہ دنیا کی ناخالص پیداوار کا 26% اور عالمی تجارت کا 21% بریکس سے تعلق رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے انکٹاڈ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بریکس مغرب مخالف نہیں ہے لیکن بالکل مختلف عالمی تنظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروپ کثیر جہتی رجحان اور عالمی انصاف کا حامی اور اجارہ داری کا سسٹم نیز ملکوں کے خلاف بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے غلط فائدہ اٹھانے کی روش کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA نے فلسطین کی رکنیتی قرارداد پاس کر دی، جو صہیونی حکومت کے لیے ایک زوردار تھپڑ اور فلسطین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کی 67th جنرل کانفرنس میں فلسطین کی رکنیت کی قرارداد پاس کر دی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق IAEA کی جنرل کانفرنس میں ایجنسی میں فلسطین کی رکنیت کی قرارداد مصر نے پیش کی، جو ووٹنگ میں پاس ہو گئی۔ اس رپورٹ میں تفصیلات طرف کوئی اشارہ کیے بغیر بتایا گیا کہ ایجنسی نے فلسطین کے لیے بعض اہم حقوق اور امتیازات بھی منظور کیے ہیں۔ مصر کے پیش کردہ اس قرارداد کی عرب ملکوں نے، جن کا نام نہیں بتایا گیا، گروپ 77 کے رکن ممالک چین اور ترکیہ نے حمایت کی۔ مصر کے مندوب محمد الملا نے اس مسودہ قرارداد کی منظوری کو تاریخی اور فلسطینی قوم کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایجادات کے عالمی انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے جو 2013 میں اس انڈیکس میں 113 نمبر پر تھا، 10 سال میں 50 درجہ ترقی کر کے 2023 میں 63 نمبر پر پہنچ گیا۔ گلوبل انویشن انڈیکس کی جاری کردہ دستاویز کے مطابق ایران نے اس میدان میں سب سے زیادہ اور تیز رفتار ترقی کی ہے اور مغربی و جنوبی ایشیا میں ہندوستان کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایجادات کے عالمی انڈیکس کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں دنیا کے 132 ملکوں کی ان کی ایجادات کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق درجہ بندی کی ہے۔ اس رپورٹ میں دی جانے والی اطلاعات اور درجہ بندی بہت اہم سمجھی جاتی ہے اور اس سے ملکوں کی ترقی، ایجادات اور اقتصادی پیش رفت کو پرکھنے، نیز ایجادات کا معیار بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ، سویڈن، امریکہ، انگلینڈ اور سنگاپور ایجادات کے میدان میں دنیا کے 5 برتر ممالک شمار ہوتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ عزیز سامعین، وحدت اسلامی ایک ایسا موضوع ہے جو برسہ برس سے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان گفتگو کا عنوان بنا ہوا ہے۔ سید جمال الدین اسد آبادی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سامراجی حکومتوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد رہنے کا مشورہ دیا اور معاصرین کے دور میں مرحوم آیت اللہ بلجردی شیومے اور مرحوم شیخ محمود شدوت اہل سنت کے درمیان وحدت اسلامی کے علم بردار تھے۔ ان کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ آیت اللہ مطہری نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور آج کے دور میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ الاجماع سید علی خامنئی حفظ اللہ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں دن دگنی اور رات چوگنی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین، وحدت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے سارے فرق و مذاہب اپنے اپنے عقائد کے مطابق عمل کریں، لیکن علمی بحث اور گفتگو کا دروازہ کھلا رہے تاکہ مسلمان آپس میں بحث اور مباحثہ کر سکے اور بہترین نتائج حاصل ہو سکے۔ لیکن سارے مسلمان فرق و مذاہب کا مشترک دشمن کے مد مقابل ایک ہونا، یہی حقیقت میں وحدت اسلامی ہے۔ اتحاد اتفاق اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کو ہمیں قرآن کریم اور سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھی کفار کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشفق کو مہربان ہیں۔ پس مفہوم وحدت فقط یہ نہیں کہ تمام مسلمان آپس میں دوستی و محبت کو برقرار رکھیں، بلکہ عملی طور پر متحد ہو کر قرآن و اسلام اور اس کے اصول سے دفاع کی خاطر دشمن اسلام کے سامنے شمشیر برکف ہو جائیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق مفہوم وحدت بہت وسیع ہے۔ وحدت نام ہے امت واحدہ کا، وحدت نام ہے اخوت مسلمین کا، وحدت نام ہے حبل اللہ کی گرفت کا، وحدت نام ہے ولا تفرقوا فی الدین کا، وحدت نام ہے ولا تکونوا من المشرکین کا، وحدت نام ہے فألف قلوبکم کا، وحدت نام ہے دین الہی سے تمسک کا، وحدت نام ہے رسول و فروع کی حفاظت کا۔ پس اگر وحدت اسلامی اخلاقی و قرآنی اور ہمکاری کی بنیاد پر مملکت اسلامی میں مسلمانوں کے درمیان ایجاد ہو جائے تو پھر وہ ملک کبھی بھی غلامی کے طوق میں نہیں جکڑ سکتا، اس لیے کہ اس کے الہی ہر لحاظ سے اس کے شامل حال ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ دشمن کا کلیجہ وحشت و ترس سے دہر اٹھے گا۔ آج اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی سازشیں اپنے عروج پر ہیں، ماضی میں بھی مسلمانوں اسلام کو جب کبھی بھی نقصان پہنچا تو وہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف و اختلاف کا ہی نتیجہ تھا. آج دشمن کی طرف سے میڈیا وار اور نظر جنگ میں جس موضوع پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کا ایجنڈا ہے. آج یمن، بحرین، نائجیریا، میانمار، افغانستان، عراق، شام اور فلسطین جیسے ممالک پر نظر دوڑائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سامراجی طاقتوں نے مسلمان ریاستوں کو کس طرح کے چیلنجوں اور مسائل میں مبتلا کر رکھا ہے. آج امت مسلمہ اگر یکجا اور ہم آہنگ ہوتی تو کیا مذکورہ بحران زدہ مسلمان ممالک کے عوام کی یہ صورتحال ہوتی؟ اگر مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے اور اتحاد و وحدت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوتے تو اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کا بال بھی جیتا نہیں کر. سالم بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کے نام سے موسوم کیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان امام امت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہر سال اس موقع پر بڑی بڑی کانفرنسیں، محافل اور اجتماعات منعقد کرتے ہیں. ہفتہ وحدت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم نے بر صغیر کے ممتاز زندگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہفتہ وحدت ایران سمیت پوری دنیا میں پورے جوش و عقیدت سے منایا جا رہا ہے، اس موقع پر آپ سامعین سے کیا کہیں گے؟
جی بہت شکریہ، بڑے اہم ایام ہیں اور آج ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہم اپنے سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں. دو روایات ہیں، ایک 12 ربیع الاول ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، ایک 17 ربیع الاول ہے. تو ان دو ایام کو اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ تاکہ اس میں بھی اختلاف نہ ہو، اگر کوئی 12 کو منائے تو بھی خوشی کا مقام، اور اگر کوئی 17 کو منائے تو اس کو بھی جشن اور خوشی منانے کا ویسے ہی حق ہے. تو اسی تناظر میں 12 سے 17 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو وحدت مسلمین، وحدت اسلام اور وحدت انسانیت کے ایک بہت بڑے دائی تھے، تو انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ بجائے یہ کہ ہم اس اختلاف میں پڑے رہیں کہ 12 کو جشن منائیں یا 17 کو، تو ہمیں 12 سے 17 تک مسلسل خوشیاں منانی چاہیے اور دونوں ایام کو اہمیت دینی چاہیے. تو اس لیے انہوں نے اس پورے ہفتے کا نام ہی ہفتہ وحدت رکھ دیا، یعنی وحدت کا ہفتہ، اتحاد و یگانگت کا ہفتہ، ایسا ہفتہ کہ جس میں مسلمان اپنے تمام تر فروعی چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کریں اور وحدت و انسجام کا مظاہرہ کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے لے کے ابھی تک اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور جو قوتیں شیعہ سنی میں اختلافات پیدا کرنا چاہ رہی تھیں، تفرقہ ایجاد کرنا چاہ رہی تھیں، انہیں ناکامی کا سامنا ہوا، اور مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، بالآخر انہوں نے اس آواز پہ لبیک کہا. اور اس کا ایک مظہر یا اس کا ایک جو عملی نمونہ ہوتا ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والی وحدت کانفرنس ہوتی ہے، جس میں پوری دنیا سے اسلامی سکالرز، علماء، سیاستدان، مؤثر شخصیات، دانشور یہ اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان جب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں اور کانفرنس کی صورت میں یا گروپ ڈسکشن کی صورت میں جب بیٹھتے ہیں تو یقیناً جو وہ دوریاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوتی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور جو اس وقت عالم اسلام کو، مسلمانوں کو جو ضرورت ہے یا جو چیلنج ہے ان سے نمٹنے کا بھی ایک بہترین موقع ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک بڑی کامیاب اور بڑی سعادت مند، میں اس کو اگر کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس سے اسلام بلکہ مسلمانوں کی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اخروی نجات بھی اس میں ہے. دنیا کا میں فائدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے، ایک قوت نہیں ہوں گے، تو وہ عالمی سطح پر ان کی کوئی سیاسی ویلیو نہیں بنے گی، اور جب سیاسی ویلیو نہیں بنے گی تو وہ اپنے مفادات کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے ملکوں کے اندر اپنے فیصلے بھی خود شاید نہ کر سکیں، وہ اپنے وسائل کو بھی اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکیں. اپنے ملکوں کے اندر جو عوام کے لیے بہتری لانا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کے سامنے رکاوٹ پیدا ہوں گی اگر وہ کمزور ہوں گے، اور اگر وہ مضبوط ہوں گے، اپنے فیصلے اپنے ملکوں میں کریں گے، عالمی طاقتوں سے متاثر نہیں ہوں گے، ان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو اپنی عوام کے فائدے کے لیے وہ بات کریں گے، نہ کسی دوسرے ملک کے مفادات کے وہ محافظ ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیاوی بھی فائدہ ہے اگر ہم اس کو دنیا کی اور ظاہری اس میں، اور اخروی کے عنوان سے اگر دیکھیں تو آپ کو قرآن و سنت، اہل بیت، مشاہیر اسلام، دانشور، آپ جس کا بھی نام لیں آپ کو وحدت پہ وہ تاکید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن پاک کی بڑی واضح آیات ہیں، واعتصموا بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات میں اس طرف اشارہ ہوا ہے کہ مسلمان آپس میں تفرقہ نہ پیدا کریں، آپس میں اختلاف پیدا نہ کریں، اور مسلمانوں کی فلاح اسی میں ہے، مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ متحد و متفق رہیں۔ تو ایک لحاظ سے قرآن کا بھی حکم ہوا، یعنی خدائی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو، یعنی خدا کے اس پیغام کو، یا خدا کی اس کتاب کو، یا خدا کی تعلیمات کو، یا دوسرے لفظوں میں دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ اور دوریاں پیدا نہ کرو۔ لہذا قرآن جب یہ کہتا ہے تو یقیناً جو معصومین علیہ السلام ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ بھی اسی پہ تاکید فرماتے ہیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کہ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے لیے واجبات سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے، اور حتیٰ تفرقہ ایجاد کرنے کو گناہ سے، اور بڑے گناہ سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، تعبیر ہے اس کے بارے میں، اور بڑے علماء اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ کسی عالم دین نے شراب اور جوئے اور زنا اور اس کے بارے میں جو ہے ایک گناہ کے طور پہ اس کو متعارف کروایا، اور وہ جب سٹیج سے نیچے آئے تو دوسرے بزرگ عالم دین نے اسے کہا کہ یہ بھی درست ہے، گناہ ہے، لیکن جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ ایجاد کرنا ہے، اختلافات پیدا کرنا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس روشنی میں اگر دیکھیں تو وحدت قرآن و سنت کی روشنی میں بھی، عالم اسلام کی اہمیت اور اس کی قوت اور طاقت میں اضافے کے لیے بھی، اور عالمی اور علاقائی سیاست میں اپنا مضبوط کردار ادا کرنے کے لحاظ سے بھی وحدت، مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، وہ بیٹھیں، اور ابھی جو عالمی کانفرنس یہاں پہ تہران میں منعقد ہوگی اس میں جب دنیا بھر سے مسلمان مفکرین، علماء، دانشور، سیاستدان اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں گے، تو یقیناً عالم اسلام کے بارے میں اچھے فیصلے کریں گے، ایک اچھی پلاننگ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں اسلام، مسلمین اور خود عالم اسلام کو ایک بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس صاحب۔
اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو واسی کو کم چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, جھوٹ سے پرہیز کرو, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا, خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ عقلی اعتبار سے حرام ہے بلکہ تمام آسمانی ادیان بالخصوص اسلام کے لحاظ سے بھی حرام ہے, اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم بلکہ احادیث و اجماع اور عقل و ادلہ اربع سے بھی جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہے. کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ جھوٹ ہے. ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات زنا کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو دو قبیلوں اور دو قوموں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار جانوں اور ان گنت عصمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں, یا کم از کم مالی نقصان اور انسانی اصولوں کی پامالی کا سبب بنتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا و رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر باندھے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے جھوٹ بدترین گناہ ہیں. بعض جھوٹی گواہیاں بے گناہ آدمیوں کو سولی پر چڑھا دیتی ہیں اور کئی گھرانے تباہ کر دیتی ہیں. اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جھوٹ شراب سے زیادہ بڑی بری چیز ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ پروردگار عالم جھوٹ اور شکر ادا نہ کرنے والے انسان کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اور جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے اور خدا اس سے غضبناک رہتا ہے۔ گناہ کی مذمت اور اس کے نقصانات سے متعلق بہت سی آیتیں اور روایتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور ناپاک چیزوں مثلاً بتوں اور لغو باتوں سے بھی بچو۔ بس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور ظاہر ہے کہ خدا کی آیتوں پر ایمان نہ رکھنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر جھوٹے آدمی کے منہ سے سخت بدبو آئے گی، اور یہ بدبو اس قدر ہوگی کہ فرشتے تک جھوٹے شخص کے پاس نہیں جائیں گے اور اس سے دور بھاگیں گے۔ یہ بات صرف قیامت تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی فرشتوں کو جھوٹے لوگوں کے منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور جھوٹے کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جھوٹ ایمان کو خراب اور ایمان کا ذائقہ چکھنے سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ مروت اور اخلاق کے اعتبار سے پسترین آدمی وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے نبی اللہ، ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بنا دیتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہر گناہ کے سلسلے میں بے باک ہو جاتا ہے، اور جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو کفر کر بیٹھتا ہے، اور جب کفر کر بیٹھتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ انسان کو اپنے بچوں سے بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بے شک جھوٹ آدمی کو بے باکی سے بڑے بڑے گناہ کرنے پر اکسا دیتا ہے، اور وہی بڑے بڑے گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، جو شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کو حرام سے محفوظ رکھے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک جھوٹی بات کہے گا تو وہی جھوٹی بات اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اے ابو ذر، وائے ہو اس پر جو بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر۔ اے ابو ذر، جو خاموش رہا نجات پا گیا، پس جھوٹ بولنے کی نسبت خاموشی تمہارا فرض ہے، اور تمہارے منہ سے کبھی بھی ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے شخص کی توبہ کس طرح ہوگی؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار اور پانچوں وقت پابندی کے نماز پڑھنے سے یہ گناہ دھل جائے گا۔ اور پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اگرچہ وہ حق پر ہو۔
اور جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے، اور جنت کے باغ میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید کلیم رضا رضوی صاحب ہلور سدھارتھ نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خصوصی پروگرام سنے، بہت عمدہ پروگرام تھا، اور ان پروگراموں میں جو ترانے، قصائد وغیرہ شامل کیے گئے بہت اچھی پیشکش تھی۔ دیگر پروگرام بھی معلوماتی اور اچھے ہوتے ہیں۔ پروگرام صبح امید، یادوں کے جھروکے، مقدس دفاع اور آج کا ایران مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم، سید کلیم رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
زرارہ بن آیون نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں سمرہ بن جندب کا ایک کھجور کا درخت تھا۔ سمرہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ انصاری کی اجازت کے بغیر کھجور کے درخت پر چڑھ جاتا۔ انصاری کا گھر اس درخت کے قریب تھا جس سے اس کے گھر کی پردہ دری ہوتی۔ اس نے کئی مرتبہ سمرہ سے کہا کہ جب بھی آپ کو درخت پر چڑھنے کی ضرورت ہو تو پہلے اجازت طلب کریں تاکہ ہمارے گھر کی پردہ داری متاثر نہ ہو، مگر سمرہ نہ مانا۔ مجبور ہو کر انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے سمرہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں درخت پر چڑھنے سے قبل انصاری سے اجازت لینی چاہیے۔ سمرہ نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم درخت بیچ ڈالو۔ آپ نے اس کے درخت کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی، مگر وہ بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ درخت انصاری کو دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت لے لو۔ سمرہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے فرمایا جاؤ اور درخت کو کاٹ کر پھینک دو، کیونکہ اسلام میں نقصان دینا اور نقصان اٹھانا جائز نہیں ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 مہر، 15 ربیع الاول اور 1 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ 15 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد مدینہ میں تعمیر ہوئی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی فرائض کے علاوہ مسلمانوں کے تمام تعلیمی، تربیتی، سیاسی، سماجی اور عدل و انصاف سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے مسجد سے ایک مرکز کی حیثیت سے کام لیتے تھے۔ مسجد قباء مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی حیثیت سے آج بھی مدینہ کی اہم ترین مسجد شمار ہوتی ہے۔ یکم اکتوبر سن 1854 عیسوی کو ہندوستان بھر میں قابل استعمال پہلے ڈاک ٹکٹ فروخت کے لیے جاری کیے گئے۔ یہ ڈاک ٹکٹ آدھا آنے، ایک آنے، دو آنے اور چار آنے قیمت کے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں کا ڈیزائن کلکتے میں تیار ہوا تھا اور وہیں پر چھپے تھے اور ان پر گوند نہیں تھا۔ یکم اکتوبر سن 1854 کو جاری ہونے والے ڈاک ٹکٹ ایک تحقیقاتی کمیشن کی تحقیقات کے بعد جاری کیے گئے، جس نے امریکہ کے ڈاک کے نظام کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ ان ڈاک ٹکٹوں کے جاری ہونے کے بعد ہندوستان کے ڈاک کے نظام میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ یکم اکتوبر سن 1949 عیسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا باضابطہ اعلان ہوا اور ماؤ زے تونگ چین کے پہلے صدر بنے۔ چین 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں مغربی حکومتوں کے تسلط میں چلا گیا۔ چینیوں نے مغربی استعمار، خاص طور پر برطانیہ سے آزادی کے لیے کئی بار اس سے جنگ کی، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ سن 1912 میں منچو خاندان اور شاہی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے سن یات سین کی قیادت میں برپا ہونے والا انقلاب کامیاب ہوا اور وہ چین کے صدر منتخب ہوئے۔ 1931 سے چین پر جاپان کا حملہ شروع ہوا اور یہ ایسے وقت میں تھا کہ جب ماؤ زے تونگ کی قیادت میں کمیونسٹ اور کائی شک کی قیادت میں قوم پرست اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جاپان کی شکست کے بعد چین اور جاپان کی جنگ بھی ختم ہو گئی۔ چینی علاقوں سے جاپانیوں کے انخلا کے بعد یہ علاقے کمیونسٹوں اور سرکاری فوجیوں کے قبضے میں آ گئے، جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ آخرکار اس جنگ میں کمیونسٹ کامیاب ہو گئے اور سن 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا۔ یکم اکتوبر سن 1951 عیسوی کو پاکستان کا معیاری وقت مقرر ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں وہی معیاری وقت رائج تھا جو ہندوستان میں رائج تھا، لیکن بعد میں پاکستان کے ایک ریاضیداں پروفیسر محمود انور نے مختلف اعداد و شمار اور جدولوں سے ثابت کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کا معیاری وقت یکساں نہیں ہے، بلکہ اس میں نصف گھنٹے کا فرق ہے۔ لہذا ان کی تجویز پر صوبہ پنجاب کے ایک شہر شکر گڑھ کے مقامی وقت کو، جو طول البلد 75 درجے مشرق اور عرض البلد 20 درجے شمال پر واقع ہے، پاکستان کا معیاری وقت تسلیم کر لیا گیا۔ پاکستان کا یہ معیاری وقت یکم اکتوبر 1951 کو نافذ کیا گیا۔ یکم اکتوبر سن 1960 عیسوی کو نائجیریا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور یکم اکتوبر ہی نائجیریا کا قومی دن قرار پایا۔ 15ویں صدی عیسوی سے پرتگیزیوں اور پھر انگریزوں کا نائجیریا میں آنا شروع ہوا اور 17ویں صدی میں یہ ملک غلاموں کی خرید و فروخت کا مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر تک نائجیریا پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ 1914 میں برطانیہ نے اپنے دو زیر تسلط ملکوں یعنی جنوبی اور شمالی نائجیریا کا الحاق کر کے نائجیریا کی نو آبادی بنا لی۔ 40 سال کے بعد نائجیریا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور دولت مشترکہ کا رکن بنا۔ 1960 میں نائجیریا کے لوگوں نے ایک ریفرنڈم میں برطانیہ سے آزاد گورنر جنرل کی وفاقی حکومت کے حق میں ووٹ دیا۔ یکم اکتوبر سن 1985 عیسوی کو صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے تیونس میں تنظیم آزادی فلسطین PLO کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ اس حملے میں تقریباً 70 افراد جاں بحق اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ PLO نے 1982 میں لبنان پر صہیونی حکومت کی فوج کے حملے کے بعد اپنا ہیڈ کوارٹر تیونس منتقل کر دیا تھا۔ PLO کے ہیڈ کوارٹر پر وہ بھی کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے پر عالمی رائے عامہ میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن امریکہ کی طرف سے صہیونی حکومت کی حمایت کے باعث اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صہیونی حکومت کے خلاف کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا جا سکا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کی سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلا ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تا خذًا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاءً للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک